مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم.
عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو پارا ربیع النور ہے۔ اللہ اللہ اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے اس طرف جو نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے۔ ذرا سب جہاں کا نور سے معمور ہے، ذرا سب جہاں کا نور سے معمور ہے۔ اللہ 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 چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، چار جانب دھوم ہے، چار جانب دھوم ہے، چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد نبی، جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد نبی۔ اللہ 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 سن شیطان تو دبا سکتا نہیں ہر تار کو، شیطان تو دبا سکتا نہیں ہر تار کو، جو جہاں میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے، تو جہاں میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے، تو جہاں میں ان پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے، تو جہاں میں اس پہ میٹھے دو جہاں، اس پہ میٹھے دو جہاں، اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے، سن لے شیطان دبا سکتا نہیں اتار کو، کیونکہ دو جہاں میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1433 سن ہجری کے ربیع النور کی پانچویں شب ہے۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جشن ولادت کے سلسلے میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ ثواب بڑھانے کے لیے آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، تو حسب حال یعنی جیسی آپ کی کیفیت ہے اس کے مطابق نیت کرنا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کروں گا۔ موبائل فون اول تاخیر بند رکھوں گا۔ کپڑے یا بدن یا سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دری سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور کو بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔
میرا بابا جانی سے سوال ہے، میں نے آپ کی کتاب کفری کلمات پر پڑھی، تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ صرف گانے میں اور اسے دلچسپی رکھنے میں کیا فرق ہے؟
گانے میں اور دلچسپی رکھنے میں کیا فرق ہے؟ اب یہ کہ ایک آدمی ہے جو گانے کا شعر تو بولتا ہے کفریہ، لیکن اس کو معنی ہی نہیں پتا، اس کے ہے نا معنی ہی نہیں پتا، گانے کا شعر بول رہا ہے کفریہ شعر،
اس پر کیا کفر کی نوعیت دیکھی جائے گی نا کہ اگر وہ صریح کفر ہے
ضروریات دین کا انکار تو نہیں پایا جا رہا، کون سا شعر بولا اس نے یہی دیکھنا پڑے گا کہ اگر ضرورت دینی کا انکار کیا اس نے تو مسلمان کو اس کا ایسے مسلمان ویسے تو مسلمان کو سیکھنا ہی چاہیے یہ، تو چلو اگر وہ نہیں جانتا بالفرض کو ایسا ہے ایسے حالات میں ہے کہ اس کو سیکھنے کو نہیں ملتا، علماء کی صحبت نہیں ہے اس کے پاس کسی جگہ پر ہے، تو اب یہ کہ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ضرورت دینی کا انکار نہ ہو، اس سے انکار پایا گیا تو پھر کافر ہو جائے گا، اور اب اس کا نہ جاننا عذر نہیں ہے، نہ جاننا مجبوری نہیں ہے، تو کل جا کر وہ خدا کا انکار کر دے گا اور بولے گا مجھے پتا نہیں تھا خدا بھی ہے۔ دلچسپی یہ کہ گانا کوئی گا رہا ہے اور یہ سن رہا ہے اور مانا سمجھ رہا ہے اور پھر بھی وہ دلچسپی کے ساتھ جھوم رہا ہے, تائید کے ساتھ گنگنا رہا ہے ساتھ میں, ہے نا, وہ بھی گیا, وہ بھی اس پر بھی حکم کفر ہے. اب جیسا وہ کفر, اگر وہ صحیح کفر ہے تو یہ بھی اسلام سے خارج ہوا, نکاح ٹوٹا. اگر صحیح کفر نہیں ہے اور لزومی کفر ہے کہ جو ضرورت دینی کا انکار جس سے لازم آئے, وہ تو صحیح کفر ہے, کھلا کفر ہے, اوپن کفر. اور جس کفر سے کسی ضرورت دینی کا انکار تو لازم نہ آئے لیکن کسی ضرورت دینی کے انکار کی طرف وہ لے جا رہا ہو, وہ لزوم کفر کہلاتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام تو کافر بولتے ہیں اسے کو, لیکن وہ جو متکلمین کے مذہب پر ان کے حساب سے اس کو مرتد نہیں بولتے بلکہ اس کو توبہ کا حکم دیتے ہیں کہ وہ توبہ کرے, نئے سرے سے اسلام قبول کرے اور نئے سرے سے نکاح کرے, تو اس کا حکم ہلکا ہوتا ہے. اور جو التزام کفر, جس سے ضرورت دینی کا انکار آ گیا اپنے اوپر, کفر اس نے گویا لازم کر چکا, وہ تو ایسے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ ایسی وہ ڈیفیکلٹ, مطلب ذرا ہیوی بات ہے, ایک دم سے سب کی سمجھ میں آئے گی نہیں. اس کے لیے آپ کو وہ کفریہ کلمات کے سوال جواب یہ پڑھنے پڑیں گے, اور نہ سمجھ میں آئے تو بار بار پڑھنا پڑے گا اور وہ باتیں علماء سے پوچھنی پڑیں گی کہ اس کا مطلب ہم کو سمجھا دو کہ لزوم کفر التزام کفر میں کیا فرق ہے. یہ الفاظ بھی سب کو یاد نہیں ہوں گے لزوم اور التزام کے. اب یہ کہ علم تو سیکھنے دے دو, آپ کو انگریزی گردانیں رٹی ہوئی ہوں گی, انگریزی کے بہت سارے وہ جملے وہ سینٹینس آپ کو زبانی یاد ہوں گے, ڈاکٹروں کو ایک سے ایک ان کے نسخے اور دوائیں یاد ہوں گی. تو اب یہ زبان پہ نہیں چڑھتا تو یہ آپ اس کو اس کے وہ بھی آپ نے رٹا نا تو زبان پہ چڑھ گیا, آپ کے ذہن میں آ گیا, سمجھ میں آ گیا, اس سیکھنے سے آیا نا تو یہ بھی سیکھنا پڑے گا. ایسے ایسے بیٹھے بیٹھے کے مدنی مذاکرے میں سب باتیں یاد کیسے ہو جائیں گی؟ تو مہربانی کر کے دنیا جس سے بہتر بنتی ہے وہ تو آپ نے سیکھ لیا, اور آخرت جس سے بہتر بنتی ہے وہ سیکھنے کے لیے آپ بولتے ہیں ہم کو یاد نہیں ہوتا, ہم کو نہیں آتا, ہم کو ٹائم نہیں ملتا. تو آخرت میں یہ آپ کے جوابات کام نہیں آئیں گے, قیامت کے لیے جوابات کام نہیں آئیں گے کہ ہم کو ٹائم نہیں ملتا تھا. ٹائم نکالیے اس کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بابا جہاں آپ نے کلمات کفر کے بارے میں سوال جواب کے متعلق الحمدللہ انتہائی اہم مدنی پھول عطا فرمائے. مدنی چینل پر موجود اسلامی بھائی بالخصوص مجلس ڈاکٹرز اور شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے لیے مجلس آئی ٹی کی طرف سے ایک تحفہ بھی الحمدللہ کہ المدینہ لائبریری کا سافٹ ویئر سی ڈی جس میں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی 200 سے زائد کتب بشمول الحمدللہ رب العالمین کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, نماز کے احکام اور امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی کتابیں, رسائل اور بالخصوص ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف, قرآن کریم الحمدللہ, کنز الایمان شریف, بہار شریعت الحمدللہ, اور اس کے علاوہ بھی بیش بہا کتابیں الحمدللہ اس پہ موجود ہیں. آسانی کے ساتھ آپ مکتبۃ المدینہ سے یہ سافٹ ویئر سی ڈی حاصل کر سکتے ہیں اور 200 سے زائد بہترین کتابیں ثم الحمدللہ رب العالمین ایٹ اے ٹائم آپ اپنے پی سی میں سیو کر سکتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کے ذریعے بھی الحمدللہ آپ کو یہ حاصل ہو جائیں گی, اور یہی سافٹ ویئر سی ڈی آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کے ذریعے سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں.
صلو علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبدالستار اتاری, مجلس فائزان مرشد, گلزار طیبہ, سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. بابا الحمدللہ پاکستان آرمی سے ریٹائرڈ ہوتے ہی ترکیب میں ہوئے, الحمدللہ 12 ماہ کا سفر مکمل ہو گیا, ابھی وقف مدینہ کی ترکیب میں ہیں. نیت کے بارے میں جب ہم نیت کرنے لگے تو یہ عرض ہے کہ امامہ شریف باندھتے ہیں تو باندھنا شروع کر دیتے ہیں, پھر یاد آتا ہے, تو امامہ شریف باندھتے بھی نیت کی جا سکتی ہے. اسی طرح جوتے وغیرہ پہن لیں تو ایک پاؤں پہن لیا پھر یاد آیا, تو اگر پہنتے پہنتے نیت کر لیں تو کیا اس کا ثواب ملے گا بابا جان؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے.
نیت کا بیٹا ایسا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں نا, جو مباح کام, جائز کام, وہ کام کرتے وقت یہ ذہن میں ہو، یہ ایسا مدنی پھول ہے جو انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئے گا. وہ کام کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یا یہ ذہن میں ہو کہ میں یہ کام ثواب کے لیے کر رہا ہوں. یہ نیت ہے، کرتے کرتے بھی یہ نیت ہو سکتی ہے. لیکن اب ایک چپل پہن چکے، یہ تو بغیر نیت فیل ہوا نا، تو وہ چپل اتار دے. میں بارہا اتار دیتا ہوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں امامہ باندھ لیتا ہوں لیکن یہ نیت بھول جاتا ہوں. تو کئی بار ایسا ہے میں نے اتارے ہیں، موزے پہنتا ہوں اور نیت وہ جلدی جلدی بھول جاتا ہوں. پھر یہ کہ کئی بار اتار ہی دیتا ہوں، امامہ بھی کئی بار اتار دیتا ہوں، کبھی نہیں بھی اتارتا کہ یار یہ کیا کروں، باندھ لیا اور نماز پڑھنی ہے. اور لیکن اکثر کوشش ہوتی ہے کہ میں اتار دیتا ہوں کہ یار اب اتنی دیر باندھا رہے گا اور سنت کا ثواب نہیں ملے گا. تو باندھنے کے بعد نیت، ایک نیت اب پتہ نہیں یہ اسلامی بھائی تعین کریں گے دارالافتاء کی تو ہوگا، کہ جیسے کہ وہ امامہ باندھ لیا نیت کرنا بھول گیا، اور اب یوں نیت اگر کرے کہ میں اب سے نیت کرتا ہوں کہ میں اس کو کھول نہیں رہا، بس سنت ہے، چونکہ سنت ہے امامہ باندھنا، اس لیے میں اس کو سر پہ رہنے دیتا ہوں، سر پہ باقی رکھتا ہوں، یہ نیت کرنی چاہیے، ویلڈ ہوگی.
آئندہ کے لیے سمجھ آتی ہے کہ اس کی نیت قابل قبول ہونی چاہیے،
کیونکہ ہے یہ مطلقاً سنت تو ہے. اب ایک سنت ادا کر لی، اب جیسے میں چمڑے پر بیٹھ گیا اور میں کوشش کرتا ہوں، کبھی یاد آتا ہے تو کہ بھائی میں انکساری کے حصول کے لیے، اب میں اس کو چمڑے پہ بیٹھنا سنت ہے یہ کہتا نہیں ہوں، دیکھیں میں نے پڑھا نہیں ہے باقاعدہ، مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا. چمڑے کا بستر تکیہ اس طرح کا تو یاد پڑتا ہے، پڑھا ہے میں نے، لیکن چمڑے پر بیٹھنا، چمڑے کھال پر، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھال پر بیٹھنا ثابت ہے، یہ پڑھا نہیں ہے میں نے، یاد نہیں ہے مجھے پڑھا ہو. اگرچہ یوں لگتا ہے کہ بیٹھا ہو، لیکن اب چونکہ پڑھا نہیں اس لیے اپنے کیسے بولے کہ یہ سنت رسول ہے چمڑے پر بیٹھنا. تو انکساری آتی ہے، یہ تو بہار شریف میں لکھا ہے کہ بکری کے چمڑے پر بیٹھنے سے انکساری آتی ہے، چیتے کے چمڑے پر بیٹھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے. بکری میں بکرا، دمبا، دمبی، بھیڑ سب آ گئے، ٹھیک ہے نا، یہ اس نوع، اس قسم کے جانور. تو اب جیسے بیٹھنا بھول گئے پھر کہ چلو بھائی انکساری کے اصول کے لیے میں اس پر بیٹھا رہوں گا. سکھانے والے کے لیے قبلے کی رخ پیٹ کرنا سنت ہے. اب وہ بیٹھ گئے، نیت بھول گئے، اب میں قبلے کی، قبلہ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا رہوں گا، سکھا رہا ہوں اس لیے. اب یہ ایسا واللہ عالم کے ہو سکتا ہے کہ نیت کرنے کے بعد اب ثواب جو ہے وہ شروع ہو جائے. تو اب یہ کہ محتاج تحقیق ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے ہمارا لیے کہ اس طرح بعض صورتوں میں، ہر چیز میں تو نہیں ہوگی نیت، کہ جیسے نماز اب نیت باندھ لی، اس وقت پتا نہیں تھا تکبیر تحریمہ کہہ لی، اللہ اکبر، کون سی ہے، ہاں عشاء کی ہے، تب میں عشاء کی فرض اب سے شروع کرتا، تو نہیں ہوگی ہاں نماز دوبارہ، وہ دوبارہ کیا شروع کرنی پڑے گی، تو شروع ہوئی نہیں نا، نیت ہی نہیں تھی تو نماز ہی نہیں شروع ہوئی. تو ہر جگہ یہ نسخہ آپ بولو کہ مل گیا ہم کو تو یہ نہیں چلے گا. اب نیتوں کے بغیر یار مزہ نہیں آتا، مطلب بہت سارے کام ایسے کہ جہاں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اب نیت کیا کریں. اب یہ پیالہ اٹھا کے ادھر رکھا تو بھائی کیوں رکھا، یہ اس کو یوں کیا تو کیوں کیا، نہیں یوں کیا تو کیوں کیا، یعنی انگلی بھی ہلا، یہ آخرت میں اس کا سوال ہے نا، یہ تو حدیث شریف ہے، میں انگلی کا تو مثال دی ہے، سرما، سرمے کی مثال ہے، سرما لگایا تو کیوں لگایا، سوال ہوگا قیامت میں. اچھی نیت ہو، سرما زینت کے لیے لگایا تو پھر یہ اجازت نہیں ہے اس کی. مرد کے لیے، مرد کیا نیت کرے گا سرمے کی، سنت اس لیے لگا رہا ہوں، سرما سنت لگانا، سنت کی نیت کرے. یہاں آنکھوں میں کوئی مرض ہے بطور دوا استعمال کر رہا تو پھر علاج کی سنت ادا کر رہا ہوں، یوں نیت کرے. یہ علاج سرکار سے ثابت ہے مستحب، سنت مستحب ہے. دوا پی رہا ہے تو کیوں پی رہا ہے، چائے پیا بھائی کیوں پیا، سوال ہوگا. چائے پیتے وقت یہ اگر نیت بنتی ہے اور ہے واقعی یہ ذہن کہ میں اس لیے چائے پی رہا ہوں تاکہ میں مزید بیٹھ سکوں، عبادت پر قوت حاصل، نیکی کے لیے بیٹھنا، کاروبار کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، کاروبار بھی عبادت ہے جبکہ نیت ہو، اور نیت بنتی بھی ہو، خالی پیسے کھینچنا اور وہ ڈھیر جمع کرنا یہ عبادت نہیں ہے، یہ مباح ہے. دولت جتنی بھی کماتا آدمی، حلال 100% حلال دولت اکٹھی کرنا، کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ، یہ جائز ہے، مباح حساب ہے قیامت کے دن. یہ نیت کیا ہے اس نے جمع کی ہے اس کے لیے اتنی دولت یہ سمیٹ رہا ہے؟ نیت ہو. اب جیسے کہ پیسے کما رہا ہے تو نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں اپنے آپ کو سوال سے بچاؤں گا دوسروں کی محتاجی سے. سوال میں ذرا ذلت ہی ہے کہ میں دوسروں کو یعنی کہ اپنے آپ کو محتاجی سے بچا کر دوسروں کی اپنا پیٹ بھروں گا, اپنے بال بچوں کا پیٹ بھروں گا, اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا, دینی کاموں میں اس کو چندہ دوں گا دینی کاموں کے لیے, اس سے مسجد بناؤں گا, اس سے سفر مدینہ اختیار کروں گا اس کے ذریعے اللہ کی رضا کے لیے, فلاحی کام کروں گا, مسجد میں چندہ دوں گا, مدرسے میں چندہ دوں گا, دعوت اسلامی کو چندہ دوں گا نا, ہر مہینے خود بھی قافلے میں سفر کروں گا اور ایک اسلامی بھائی کا خرچہ بھی اٹھاؤں گا قافلے کا. مگر جو خرچہ اٹھانا چاہے اس کے لیے یہی ہمارا مشورہ ہوتا ہے کہ مدنی تربیت گاہ والوں کے ذریعے اٹھائے خرچہ, اپنے طور پر نہیں کہ اس میں پھر آپ شاید ٹھگا جاؤ. تو یوں کا معنی میں بھی اچھی اچھی نیتیں ممکن ہے, کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بندہ, تو پھر وہ کمانا عبادت ہو جائے گا. جبکہ حلال ہو 100% ہے اور کمائے اتنا ہی جس کی اس نے نیت کی تو ثواب ملے گا, باقی نیت کے بعد زیادہ کمائے تو پھر وہ اس کو بھی نیت کا محتاج ہے وہ کمانا بھی. تو ہر کام میں نیت, چٹائی پر بیٹھا ہے تو کیوں بیٹھا ہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے بیٹھا ہے. گھر میں مطلب مخمل بچھا کے رکھا ہے سب کے سامنے بھائی چٹائی میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ تو پھنسانے والی بات ہے. خوبصورت پلنگ بچھا کے رکھے ہیں قوم کے سامنے, وہ سادہ سی چادر رکھ دی, دری رکھ دی سادہ سی, ویسے ٹیبل کرسی پر کھاتا ہے. جب ہم جیسے آ گئے تو اس لیے دسترخوان بچھا, ٹیبل کرسی چھپا دی تاکہ سب کو لگے کہ میں دسترخوان پہ نیچے بیٹھ کے کھاتا ہوں سنت کے مطابق بیٹھ کر, ویسے ٹانگیں لٹکا کر ٹیبل کرسی پہ کھاتا ہے. تو ساری نیتوں پر ہے. ٹیبل کرسی تو خیر اب گھر گھر کی زینت بن گئی ہے بدقسمتی سے, سنتیں رخصت ہو رہی ہیں افسوس. یہ ہمارے ماحول میں بھی ہے, یہ یاد ہے تقریباً بہت پکا ہوگا اس کے گھر میں نہ ہو یا چھوٹا گھر ہوگا ٹیبل کرسی کی گنجائش نہیں ہو تو الگ, باقی تقریباً کئی گھروں میں جانے کا ہوا نا اتباع ٹیبل کرسی سائڈ پہ ہوتی ہے یا دوسرے کمرے میں ہوتی ہے. جو سن رہے ہیں ان کے کتنوں کے گھروں میں ہوگی, گناہ نہیں ہے یہ, ٹیبل کرسی پر کھانا ناجائز نہیں کہتا میں, لیکن سنت میں عظمت ہے نا, زمین پر بیٹھ کر جو کرسی پر سنت کے مطابق بیٹھے گا کیسے؟ خود ٹیبل کرسی ہے تو ہے تو غیروں کا طریقہ نا, غیر مسلموں سے یہ سیکھا ہے نا, تو اب اتنا عام ہو گیا کہ اب اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا, لیکن وہ سنت بھی نہیں کہیں گے, ثواب نہیں ملے گا. ثواب اس پہ ملے گا, نیچے سنت کے مطابق بیٹھ سکے گا اور بہت ساری سنتیں اس میں ادا کر سکے گا زمین پر بیٹھ کر انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل, و صلی اللہ تعالی علی و علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ملتان شہر سے کرم محمد فاضل ہے میرا نام. بابا جان ایک سوال آپ سے پتہ کرنا تھا, اگر کسی کتاب میں یا کسی حدیث میں کوئی مسئلہ بھی درپیش آئے تو اس میں اگر لکھا ہوا ہونے کے باوجود بھی کیا مفتی سے مشورہ یا مہر لگوانی پڑے گی؟ بہت شکریہ, السلام علیکم.
کسی کتاب میں مسئلہ لکھا ہو تو مفتی سے مہر؟ کتاب اگر کسی سنی عالم کی لکھی ہوئی ہے, عالم ہونا الگ بات ہے کہلانا الگ بات ہے. آج کل ایک سے کتابیں نکلی ہیں جن کے ساتھ بھی وہ ٹائٹل ہوتے ہیں بعض اوقات, لیکن مسئلے غلط لکھے ہوتے ہیں, بڑے بڑے نام ہوتے ہیں مسئلہ غلط لکھا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ خود عالم نہیں لکھتا, بعض اوقات اپنے شاگردوں سے لکھواتے. ایک مشہور کتاب کی طباعت مطلب جو مطبع ہوتا ہے جو چھاپتے کتابیں, جو اس کی پوری ٹیم لگتی ہے لکھنے والوں کی, میں نے یعنی خود اس میں پڑھا ہے, میرے چھکے چھوٹ گئے میرے یار. اس میں لکھا تھا روزوں کے تعلق سے, وہ کتاب ہے, اس میں لکھا تھا کہ صبح صادق سے اگر ایک دو منٹ ہو گئی نا زیادہ اور کھا لیا تو اللہ معاف کرے گا. میں نے پڑھا ہے, وہ جہالت تو بالکل خطرناک بات ہے. قرآن تو صبح صادق کا حکم دے رہا ہے کہ کھانا پینا بند کر دو, بالکل قرآنی ہے, نص سے قرآنی کا یہ انکار ہے ایک طرح سے. اللہ تو ایک دو منٹ معاف ہی کرے گا, تین منٹ کر لیا تو کہ نہیں معاف کرے گا, اس کا مطلب نعوذ باللہ معاف نہیں کر سکتا. جو اصول دے دیے دے دیے، صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا بند خلاص، اب ایک سیکنڈ بھی اوپر نہیں آنی چاہیے. تو یوں اگر کوئی ایسی یعنی کہ کمزور کتاب ہے تو علماء سے رجوع کرنا ضروری ہے. آج کل وہ اعلی حضرت نے ایسو ہی کے بارے میں فرما دیا کہ دو حرف لکھنے آ گئے مصنف بن بیٹھا. یعنی دو حرف لکھنے آ گئے یعنی مختصر، یعنی کچھ لکھنا آ گیا تو کتاب لکھ ڈالی، تصنیف کر ڈالی، حلال کو حرام، حرام کو حلال لکھ دیا، کفر کو اسلام، اسلام کو کفر بنا دیا. تو ایسی سی جہالتیں یہ کتابیں ہمارے بکتی ہیں نا اسلام کے نام پر، اسلامی کتابیں میں پڑھتا ہوں مجھے مزہ نہیں آتا. مجھے میں کبھی کبھی کتابیں اٹھاتا ہوں، میں نے اٹھائی ہیں کتابیں جو اسلامی کتابیں کہلاتی ہیں، اور نام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ مناسب ہوتے ہیں اپنے، لیکن میں کبھی کبھی یار کنفیوز ہو جاتا ہوں کیا کروں میں. اچھا اغلاط بھی اتنی ہوتی ہے کہ اس کی لسٹ کیسے بناؤں. یہاں تک کہ بعض چینلز پر بھی سوالات کے جوابات کا ایک ٹرینڈ چل پڑا. ایک بار کسی نے کسی کی کیسٹ دی، اس کا بھی نام ہے ویسے جوابات کی، میں کیسٹ سننے لگا، سوال جواب ہو رہے تھے، کسی نے آڈیو بنا کے دی تھی میرے کو، اس میں سوال جواب وہ لکھنے لگا جوابات جو مجھے غلط لگ رہے تھے، کہ میں اس کو بھیجوں گا سمجھاؤں گا، جس نے جوابات دیے شاید میری مان دے گا. یہ لکھتے لکھتے پھر میں ٹھنڈا ہو گیا، کتنا لکھو ہے، بالکل چوکے اور چھکے لگ رہے تھے قربانی کے مسائل پر. اوکے سیٹ تھی سوال جو ایک مشہور چینل پر وہ چل رہا تھا، چلا ہوا وہ تھا، کسی نے مجھے آڈیو بنا کے دیا تھا. بہت بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے. کیا ہوگا یار مسلمانوں، نقشہ بدل رہا ہے. چند سکھوں کی خاطر وہ چینلز پر بیٹھ گئے اور مفتی اسلام بن گئے، اور دیو مار وہ فائرنگ کر ہی رہے. رجوع کا تو ان کو اجازت ہی نہیں کہ شاید کہ رجوع کریں، یہ غلط نکل جائے، انسان غلط ہو جاتا ہے تو رجوع کا تو سنا نہیں کہ رجوع کرتے ہو. تو باقاعدہ ان کے ناموں کے بازوں کے آگے ناموں کے آگے مفتی لکھتے ہیں، مفتی بیچارے ہوتے نہیں، چل رہی ہوتی. چند سکھوں کی خاطر کوئی کرتا ہوگا، کوئی شہرت کی خاطر کرتا ہوگا، کوئی کچھ. تو بس استغفر اللہ، بہت 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 ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. ایک غلط مسئلہ بتا دیا اور لوگ عمل کرتے رہیں گے، آپ کا کیا ہوگا؟ حرام، جہنم لے رہا ہوگا. کسی کو غلط مسئلہ بتانا جان بوجھ کر، ہاں عالم کے لیے رعایت ہے غلط فہمی میں غلط بتا دیا تو، لیکن جب پتا چل جائے کہ یہ درست غلط تھا، اب اس کا ازالہ واجب ہے، فرض ہے، فوراً اس کا ازالہ کرے کہ یہ غلط تھا. اس لیے وہ اگر کتاب پر اگر کسی مفتی صاحب نے کسی مسئلے میں ماتھا ٹھنکتا ہے آپ کا، تو پوچھ لینا چاہیے. شرعی مسائل پڑھنے کے لیے میں تو مشورہ دوں گا بہار شریعت فتح اور رضویہ پڑھے، اور اس طرح کے جن کے نام اچھے ہیں علماء کے مشہور مفتی، ان کی کتابوں میں مسائل پڑھے. باقی ہر نتھو پتھو کی کتاب مت اٹھا لیں. اب اتنے چھوکرے نکل پڑے ہیں جوان جوان، پڑھ پڑھ کے کتابیں دے گھسیٹ رہے کلمے، اور ان کی جو بیچاروں کی سمجھ میں آتا ہے بعض لکھ رہے، لکھے جا رہے، لکھے جا رہے ان کو. اچھا آپ بولو گے بھائی بولا بہت بڑے مفتی کی اس پہ تصدیق تقریض لکھی ہوتی ہے، تقریض تو صحیح بات ہے کہ جیسے کہ میں نے کفریہ کلمات پر تقریض لی، میری مصلحت تھی کہ کہیں کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو، تو میں نے ہند و پاکستان کے علماء کی تقریض لی. فیضان سنت پر لی، میری مصلحت تھی کہ اس پہ ضروری ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، تو لوگوں نے کتنے شک کیے مجھ پر، میرے اعتقادات پر، عقائد پر، نظریات پر. تو میں نے مشہور علماء کے بعض اس میں تقاریض ڈال دی، تاکہ میرے بعد بھی دعوت اسلامی والوں کو کوئی تنگ کرے تو وہ دکھا سکیں گے بھائی ان علماء نے اس کی تصدیق کی ہے الیاس کی. اور کفریہ کلمات پر تو بہت رسکی ہے نا کتاب، تو ڈال کر کے کوئی کھڑا ہو جائے کہ یہ غلط ہے تو ہم بول سکے بھائی ان علماء نے اوکے کیا ہے. تو ذرا یہ کہ تکلیف کم ہو جائے اپنے کو، مقابلہ آسان ہو جائے. اب جیسے کہ میں نے نیکی کی دعوت پر ابھی تک نہیں لی، اور کسی کتاب کے تعلق سے رفیق الحرمین، تو وہی تقریض کی بات شاید ہماری آپس میں ہوئی تھی، میں نے کہا تقریض کیا مانگوں کسی سے، تقریض تو مجھے تو لکھ ہی دے گا کوئی بھی انشاءاللہ، لیکن تقریض کسی سے طلب کرنا، مجھے یوں لگتا ہے کہ اس سے کہنا تقریض لکھ دو، یعنی اس سے کہنا کہ میرے فضائل لکھ دو. ظاہر ہے کہ وہ میرے فضائل ہی تو لکھے گا، میرے کو دو درجن القاب دے گا، یہ مبالغہ ہے. القاب دے گا. اچھا پھر میری تحریر کی تعریف کرے گا، فن ادب کی تعریف کرے گا، مسائل کی چھان بین کی تعریف کرے گا، اس کی تسہیل یعنی آسان کرنے کا تعریف کرے گا، تو میں اپنا تعریف نامہ لکھواؤں. اب یہ کہ تقریر لکھوائی جاتی ہے اپنی بعض اوقات، یہ کہ وہی کہ کتاب کی اہمیت، تو اب الحمدللہ رفیق الحرم میں تو چلی رہی ہے، اب نہیں اس کو تھوڑا تجدید کی ہے تو فرق کیا ہے، چھان بین کی ہے، اس کی مطلب یعنی کہ خارج کی گئی ہیں اس کی اور غلطیاں دور کی گئیں، نوک پلک سنواری گئی، اس طرح یہ اب نئی صورت میں. تو میں یار کیا اس پہ تقریر لوں. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ تقریر جس کی لو شہرت اس کی ہوتی ہے. اب میں جیسے مشہور ہوں، اب میرے میں جو تقریر لکھے گا وہ مشہور ہو جائے گا میری وجہ سے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، دونوں صورتیں. خیر پھر بھی میں نے ابھی تک ذہن نہیں بن رہا کہ میں کسی کی تقریر لکھواؤں اس پر، اس لیے کہ یار میں بولوں تقریر لکھ دیجیے تو میری تعریف ذرا کر دیجیے، میرے فضائل لکھ دیجیے سرکار، کرم ہوگا آپ کا، اس نے فضائل لکھنے مجھے پتا ہے. تو یوں میں تھوڑا پیچھے ہٹتا ہوں تقریر لکھوانے میں، الا سخت ضرورت ہے تو ٹھیک ہے. رفیع الحرم ان کو میں نے سوچا کہ ضرورت ہی نہیں، اور میری کسی کتاب پر تقریریں نہیں ہیں، صرف فیضان سنت پر اور وہ کفریہ کلمات پر، اور نہیں لکھواتا میں تقریریں. میرے کو الحمدللہ اب تاثرات علماء کے پڑھتے سنتے رہتے ہیں، ایک سے ایک ہزاروں تقریریں مل جائے، ہزاروں مبالغہ بہت مل جائے تقریر، لیکن میں بچتا ہوں اس سے. یار اپنے فضائل کیا لکھواؤں یار بول کے کسی کو، فضائل بھی ویسے بےچارے اسے اسے لکھتے ہیں، ان کی شفقت ہے، ان کا حسن زن ہے کہ مجھے کیا کیا لکھتے ہیں اور کیا کیا بولتے ہیں، لیکن میں اب آگے بڑھ کے کیسے بولوں کہ میری لکھ دو، میرے فضائل بیان کرو. تو یوں یہ تقریریں مل جاتی ہیں، ایک سے ایک مل جاتی ہیں. تقریر لکھنے والا جو ہے نا وہ پوری کتاب پڑھتا نہیں ہے عموماً، وہ لکھتے ہیں، علماء محتاط ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے کہیں کہیں سے اس کتاب کو دیکھا ہے. اب کہیں کہیں سے دیکھا یہ اپنی جگہ پر صحیح ہو، یہ لکھ دیتے ہیں میں نے کہیں کہیں سے لکھا ہے، لیکن کہیں کہیں سے دیکھا کہ تقریر جمتی نہیں ہے، کیونکہ ان کے نام کی وجہ سے وہ کتاب اگر کمزور ہے نا اور کتاب کا لکھنے والا کمزور ہے، کتاب اٹھ جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں حضرت کی تقریر ہے بس یہ صحیح ہے سارا، حالانکہ جس پر نظر پڑی ان کی وہ صحیح تھا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں غلطیاں تھیں، وہ آئے گی ان کے خاتے میں کہ انہوں نے تصدیق کی ہے. تو اس لیے تقریر میرے سے بہت مانگتے رہے ہیں، اب تو کم ہو گئے، پہلے بہت لیٹر آتے تھے میرے کو کتابوں کے، کتابیں بھیجتے تھے، اب بھی کبھی کبھی بھیجتے ہیں کہ اپنے تاثرات لکھ دیں، تقریر لکھ دیں اس پر. آپ نے میرا خیال ہے کسی بھی کتاب میں میری تقریر نہیں دیکھی ہوگی، ورنہ شاید سنیوں کی بہت کم کتابیں ہوتی جس میں میری تقریر نہ ہوتی، بلکہ میرے کو یہ دھندا بنانا پڑتا کہ میں تقریریں ہی لکھتا رہتا، سارے کام چھوڑ گئے، اتنی کتابیں چھپ رہی ہیں کہ الیاس کی تقریر آئے گی تو کتاب بکے گی، دعوت اسلامی والے ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے. تو میری تو آج سے نہیں، میری بہت پرانی یہ مطلب سوچ ہے، تقریر کبھی کسی کو دیتا ہی نہیں ہوں. اور میں نے پھر لیٹر بنا لیا، تنگ آ کر میں نے کہا میں کیا کس کس کو سمجھاؤں گا، میں لیٹر ایک بنا لیا جس میں کوئی اس طرح کا عنوان مضمون تھا کہ دیکھو میرا ذہن یہ تقریر لکھنے کے لیے کہ پوری کتاب اول تاخیر پڑھے، بالاستیعاب پڑھے، جیسا کہ میرے آقا اعلی حضرت نے بہار شریعت کے بعض حصوں پہ تقریر لکھی ہے، تو یہی لکھا کہ میں نے پورے پڑھے مسائل اور سب درست ہیں، اس طرح لکھی ہے. تو پوری پڑھے کتاب، پھر اس میں جو جو مندرجات ہیں جیسے جزئیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، ان سب کو اصل کتابوں سے ملا ہے کہ یہ درست ہے بھی یا نہیں، یہ عربی میں جو حدیث کا متن ہے یہ اردو میں ترجمہ اس نے صحیح کیا یا کہیں یہ چوک گیا ہے. تو اب عربی تو اپنی پہنچ ہی نہیں عربی تک، عربی کتب تک بھی میری رسائی نہیں ہے. تو اب اس طرح بے چونکہ کتابوں کے حوالے سب میں اتنا ٹائم دے نہیں سکتا کہ چلو بھائی میں اس سے پوچھ لوں اس سے پوچھ لوں، بھائی کتاب ذرا اصل سے ملا دو یہ روایتیں صحیح ہے نہیں، تو یہ میں کر نہیں سکتا. تو اس طرح جب اس کی چھان بین کر 112% مطمئن ہو جائے گا کتاب بالکل درست ہے شریعت کے مطابق، تب جا کر آدمی قلم اٹھا اور تصدیق کرے کہ یہ کتاب یوں ہے تو درست ہے تو فلاں ہے اس کو پڑھو، ورنہ میرا اپنا ذہن ہے کہ میں لکھ کر کہیں اپنی آخرت داؤ پہ نہ لگا دوں ایک غلط کتاب کی تصدیق یا تقریر کر کے کہ میرے نام پر بکے گی بہت. تو آج تک میں نے کسی کتاب پر کوئی تقریر یا تصدیق نہیں لکھی الا واحد، وہ کتاب ہے جس پر میں نے لکھی، وہ ہے تمہیز الایمان یا حسام الحرمین. حسام الحرمین یہ میرے آقا اعلی حضرت کی کتاب ہے، اس کی میں تصدیق اور تائید کیا کروں، لیکن کیونکہ میرے بارے میں کچھ لوگ وہ باتیں بناتے تھے، تو ایک مفتی صاحب نے مجھے ہند میں مشورہ دیا کہ تم اس پر تصدیق لکھ دو، جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. تو واقعی انہوں نے بہت اچھا مشورہ، میں نے لکھ دی، میں انڈیا میں لکھ لی تصدیق لکھ دی، وہ آج تک چھپ رہی ہے کتابوں میں، اپنے مکتبے سے چھپتی ہے وہ کتاب. اب اگر چھپتی ہے تو ہے، میں دیکھیے وہ جو چھپتی ہے اس پہ یہ میری تصدیق ہوتی ہے.
جی بابا،
اعلی حضرت کی کتاب کی میں تصدیق کیا کروں یار، لیکن وہ مسئلے ہے اس میں کہ ایک لکھیے الا واحد، نہیں لکھی الا واحد مگر ایک لکھیے، تو اس میں ایک میں نے روشنی حاصل کی ہے، اس کو روشنی دی نہیں ہے. تو جو بھی تقریر لکھتے ہیں بزرگ ہمارے، وہ ناراض نہ ہو، مطلب یہ میرا مدنی پھول. میں نے ایک بار ایک کتاب چلی تھی، اس پر ایک بہت اچھی تقریر تھی، اچھی شخصیت کی تقریر، اس پر کوئی شبہ نہیں ہوئی، لیکن وہ چال بازی تھی. لکھنے والے کی کتاب لکھ کر اس نے پہلے اس شخصیت سے تقریر لے لی، پھر جا کر اس نے ناپسندیدہ لوگوں سے بھی تقریر لی، اور ملی جلی تقریر کہ یہ سب کی مطلب ہے نا کہ متحد ہی کتاب ہے، اس میں گڑبڑے وہی کہیں کہیں سے دیکھا ہے. اب میں یہ چینل پہ یہ سارے نام بھی لے سکتا ہوں، نام بھی مجھے پتا ہے، میں خود پتا ہے نا، مجھے دیکھا ہے نا میں نے، یوں اس نے بدماشی کی تھی ایک رائٹر نے، تو اس لیے وہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تقریر جو بھی علماء مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان پڑھ آدمی آپ سے بہت چھوٹا، لیکن میری اس بات کو آپ مہربانی کر کے غور کریں کہ اگر آپ تقریر کبھی بھی لکھیں، یا کم از کم مدنی ماحول کے جو علماء ہیں وہ کبھی بھی تقریر لکھیں، مدنی ماحول کو تو میں تاکید بھی کر سکتا ہوں، آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ جب بھی تقریر لکھیں آپ، اگر ون ٹو اول اس کو بال استیعاب، ان کی زبان میں کہتے ہیں بال استیعاب، یعنی حرف بحرف اول تا آخر پڑھ لیں، اور حوالے درست ہوں اس کے، آپ ملا لیں یا ملوا لیں اپنے قابل اعتماد شاگردوں سے، اسنائے بھائیوں سے، اور جب آپ مطمئن ہو جائے کہ اس کی سب حوالے بھی درست ہیں، اس کا متن بھی درست ہے، اس کے ترجمے بھی درست ہیں، پھر جا کر آپ تقریر لکھیں، ورنہ آپ کا نام استعمال ہو جائے گا اور غلط کتاب امت کو گمراہ کرتی رہی، اگر گمراہ کن ہوئی تو. میرے مدنی، اس مدنی پھول کو میں امید کرتا ہوں کہ کوئی بھی چیلنج نہیں کرے گا. میں نے الحمدللہ احتیاط کی بات کی ہے، جو بزرگ ہمارے لکھتے ہیں میں نے ان کو غلط نہیں کہا کہ وہ صحیح لکھتے ہیں کہ ہم نے کہیں کہیں سے دیکھا ہے، لیکن لوگ اتنا غور نہیں کرتے کہ انہوں نے لکھا کہ میں نے. اب وہ لکھتے بھی ہارڈ اردو میں لکھتے ہیں، وہ شدہ شدہ، ایک تو لفظ شدہ شدہ دیکھا ہے، دوسرا سرسری نظر دوڑائی ہے، جا بجا سے ملاحظہ کیا ہے. اب اس طرح کا جن میں ہمارے جیسے انگوٹھا چھاپ، جن کو انگوٹا بھی نہیں مار رہا تو کیا پلے پڑے، ہم تو یہ لکھے کہ ہمارے حضرت نے بس یہ کتاب کی تائید کر دی ہے، خلاص اڑے گی کتاب ہوا میں. اب یہی نظرات کا مزاج ہوتا ہے، اس طرح کی زبان لکھتے ہیں، ان کو لکھتے ہیں صحیح ہے، جو لکھا ہے غلط نہیں ہے، لیکن وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے باتوں کا. رنگ کے پڑھنے والے اتنا نہیں بےچارے اردو جانتے ہوتے سب. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عمار اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت سے سوال یہ ہے، کیا پینچڑ والا امامہ شریف پہن سکتا ہے یا نہیں؟
وہ ہے نا، لوگوں کے ریت رواج جو ہے نا اس سے الگ نہیں ہونا چاہیے. پینٹ شرٹ والا امام پہنے گا لوگ ہنسیں گے، سنت کا بھی مذاق اڑ سکتا ہے. تو امام شریف جو ہے نا، یہ سفید لباس یا کم از کم رنگین بھی اگر ہے تو وہی کرتا شلوار یا اس پر وہ جمتا ہے، لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے. پینٹ شرٹ والا امام پہن کر گھومے گا تو سمجھ میں آئے گا نہیں. سکھ پہنتے پینٹ شرٹ پر امام سے، امام پگڑ باندھتے، وہ ان کا تو سنت تو ہی نہیں، وہ لوگ باندھتے. عام مسلمان کو تو کبھی دیکھا بھی نہیں، وقتی طور پہ وہ اجتماع میں آتے ہیں اور باندھ لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عموماً عام ماحول میں پینٹ شرٹ والے امامہ پہن کر گھومتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، میں نے تو نہیں دیکھا. تو یہ مشورہ تو نرس کر رہا ہوں کہ اب امامہ باندھنے کا اتنا جذبہ ہے تو پینٹ شرٹ کو بھی چھٹی کرا دو نا یار، مدنی اولیا ہی اپنا لو. میں یہ کیسے کہہ دوں کہ پینٹ امامہ اتار دو، جو زیادہ مناسب ہے. پینٹ شرٹ کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا، زیادہ مناسب یہ ہے کہ اب یہ اپنا مدنی حلیہ پہنا لے، سنت وبرا لباس سجا لے، امامہ شریف بھی سجا رکھے. ہاں اگر پینٹ شرٹ والا وہ امامہ باندھ لے اس کو گناہ گار نہیں ہے، وہ گناہ نہیں کہتا اس کو، تو مشورتا عرض کر رہا ہوں کہ شاید لوگ ہنسیں گے، ہاں اوپر سے نیچے غور کریں گے، بلکہ اس سے ایک وہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، کیا تھے نائی، تو وہ فرماتے تھے کہ اب تو بیچارے شاید فوت ہو گئے ہوں گے، بوڑھے تھے، ان کا تو اپنا مزاج ہوتا ہے نا، بولا اگر کبھی کوئی داڑھی والا میرے سے انگلش بال بنوانے آتا ہے نا، میں اس کا بولتا ہوں کہ یار کیا منہ پہ مسجد بنا رکھی ہے، اس طرف گرجا بنوا رہے ہو، ان کی بھاشا تھی، وہ لینگویج تھی اس کی، یوں بولتا ہوں، تم زلفے رکھواؤ، جب داڑھی ہی رکھی ہے تو زلفے رکھواؤ، تو ایسی بھی دیکھو سوچ والے ہیں نا، وجود تو ہے نا، اگرچہ وہ چھوٹے بال بنوانا ناجائز نہیں ہے، زلفے رکھنا واجب نہیں ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، زلفے رکھنا سنت ہے، کارے ثواب ہے، نہ رکھی تو گناہ نہیں ہے، رکھنی چاہیے، سنت میں عظمت ہے، تو اب یہ کہ ایسوں سے بچنے کے لیے یہ زلفے رکھ لو یار، میں اس کی تائید بھی نہیں کرتا کہ وہ اس کو گرجا کہا جائے، نہ وہ اس کو وہ غیروں کا عبادت کھانا، بس وہ ایک ٹون کرنا، طنز کرنا، بلکہ دل آزاری پر تو غالباً یہ گناہ کا ترتب بھی ہوگا، اس میں اسی دل آزاری ہو گئی، کیا گرجا سر پہ لیے لیے پھرتے ہو تم، ایک چیز کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا تو میں اور آپ ناجائز نہیں کہہ سکتے، بلکہ ناجائز کام کرنے والے کی بھی دل آزاری بلا اجازت شرعی نہیں ہو سکتی، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا کوئی صحیح قرآن پاک پڑھا ہوا ہے وہ کیا نماز جمعہ پڑھا سکتا ہے؟
صحیح قرآن پاک تو پڑھنا تو خطیب تو دور کی بات ہے، امام کو بھی ضروری ہے، اور امام کے علاوہ مقتدی کو بھی صحیح قرآن پاک سیکھنا ضروری ہے، جتنا وہ نماز میں پڑھنا اس کے لیے فرض ہے اتنا اس کو حفظ ہونا فرض ہے اور درست، اور جتنا پڑھنا واجب ہے اتنا درست حفظ ہونا واجب ہے، جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے بھری رکعتوں میں، تو اس کو یاد ہوگی تو پڑھے گا نا، تو درست ہونا بھی اس پر فرض ہے کہ درست ہو، صرف ایک شرط نہیں، جمعے کی اور بھی شرائط ہیں، تو جمعے کی شرائط کے لیے آپ نماز کے احکام میں فیضان جمعہ رسالہ شامل ہے، اس میں سے آپ دیکھ لیجئے، اس میں کچھ شرائط لکھی ہوئی ہیں، جمعہ کون قائم کر سکتا ہے، صرف قرآن جاننا ہی کافی نہیں، اور بھی شرائط ہیں اس کے، جمعہ قائم کون کر سکتا ہے، ہر ایک نہیں پڑھا سکتا، ہر امام بھی ہر عالم بھی جمعہ نہیں پڑھا سکتا، اس کے شرائط ہیں، اس کو اس میں دیکھ لیجئے فیضان جمعہ میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد ادیب افضل ہے، میں علامہ اقبال میڈیکل کالج تھرڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. دعوت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے، مدنی تحریک، جو ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگوں کے اندر ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر رہی ہے. مجھے دعوت اسلامی سے بہت پیار ہے، اور یہ ایسی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم ہر گھڑی کسی بھی وقت جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، وہ مدنی قافلے کی صورت میں ہو، یا فیضان سنت کے دس سے ہو، یا مدنی چینل ہو، ہم ہر گھڑی اسے سیکھ سکتے ہیں. ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، اس حوالے سے میں امیر علیہ السلام سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس کی تیاری کے لیے ہم اپنی انفرادی تیاری کس طرح سے کر سکتے ہیں، اپنے آپ پہ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس مہینے کو اور اس سال کو اس طرح سے منائیں کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکیں.
اگر نماز میں کوتاہی تھی تو نماز کی کوتاہی ختم کر دی جائے، نمازیں اگر پچھلی قضا ہیں تو ان کا حساب لگا کر قضا عمری فوراً شروع کر دی جائے، اسی طرح روزے، اس طرح زکات، اس طرح دیگر جو فرائض واجبات اس سب کی تکمیل کی جائے. یوں جشن ولادت کے منانے کی ترکیب شروع ہوئی، اور اپنے وجود پر، اپنے ذات پر جو ہے وہ ہر جگہ بلب لگائے جائیں، چراغا کیا جائے. سر کا چراغا یہ کہ انگریزی بال کے بجائے زلفیں رکھوا لی جائے، ننگے سر گھومنے کے بجائے سر پر امامہ شریف کا تاج سجایا جائے، اور چہرے کا چراغ، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، چہرے پر وہ داڑھی مبارک کا آغاز کر دیا جائے، اور جب تک منڈائی اس کا توبہ بھی اس کی کر لی جائے، یا ایک مٹھی سے گھٹائی تھی اس کی بھی توبہ کر لی جائے. اس طرح فرائض میں بھی جو تاخیر ہوئی، نمازوں میں قضا ہوئی، ان کی بھی تاخیر کی توبہ بھی کرنی ہے. اس طرح مطلب یہ کہ اپنا لباس بھی سنتوں سے آراستہ کیا جائے، مدنی خلیہ بنا لے تو کیا بات ہے مدینے کی، سفید چادر ہو اور سفید لباس، اور اس طرح ترکیب بنائی جائے. پھر یہ کہ جن سنتوں پر عمل کرنے میں کوتاہی تھی، سستی تھی، تو اس کو چستی میں تبدیل کیا جائے. تو یوں اپنے مطلب نے کہ اس طرح وجود کو آپ سجائیں گے نا اللہ کی رضا کے لیے، تو دل پہ بھی ایک بلب روشن ہو جائے گا انشاءاللہ. ویسے 12 ربیع النور شریف کے لیے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں، جو صبح 12 میں ہر چیز نہیں، جتنا ممکن ہو شام کو، 11ویں کی شام کو دھل دھلا کے غسل کر کے نیا ہو جائے، لباس بھی نیا، امامہ شریف نیا، ٹوپی نئی، اس کے نیچے سربند نیا، چشمہ ہے تو وہ نیا، گھڑی ہے وہ نئی، جس کو جس کی استطاعت ہو، یہ پرانی چیزیں پھینکنی نہیں ہے، اس کو بھی استعمال کر لینا، ورنہ بھی اسراف تزیہ وہی مال ہو جائے گا پھینک دیں گے تو، جبکہ وہ پھینکنے کے قابل نہ ہوں. اور تزیہ وہی مال، یعنی مال کا بلا اجازت شرعی ضائع کرنا حرام. تو اس طرح یہ کہ ہر چیز نئی، مسواک نئی، قلم نیا، پیڈ ہے جیب میں تو وہ نیا، چپل نئے، موزے نئے، بنیان نیا، عطر کی شیشی نئی، جیسے عطر لگائیں گے، ہر استعمال کی چیز جتنی بھی جن جن سے جتنا بن پڑے وہ نیا ہو، تو انشاءاللہ دل بھی نیا نیا ہو جائے گا دھل دھل کے. کیونکہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا بدلا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ملا عادت، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت تجھ شورا ہرے را ہرے را تار شورا ہرے را صبح شب بلادت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نبی کی آمد، امی کی آمد، سرور کی آمد، رہبر کی آمد، دلبر کی آمد، ریشا کی آمد، سلطان کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد، کل نور کی آمد، حضور کی آمد، مٹی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جہاں امزالیہ تاری بول رہا ہوں. میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ اگر کسی عورت کا حمل فوت ہو جائے تو کیا وہ اگلے جہان میں مل سکتے ہیں؟
ہاں یہ تو ہے کہ اگر دونوں ایمان پر گئے اور دونوں جنت میں گئے تو دونوں اکٹھے رہیں گے میاں بیوی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الغلی صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان میں اسرار مدد تاری حیدرآباد مدنی کوارٹر سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان میرے کو آج ٹائیفائڈ ہو گیا ہے. بابا جان ٹائیفائڈ والوں کا کہنا ہے کہ آپ 7 دن تک نہ نہا سکتے ہو نہ وضو کر سکتے ہو, تو بابا جان اس حالت میں میں نماز کس طریقے میں پڑھوں؟ میری رہنمائی فرمائیے.
ٹائیفائڈ ہو گیا, اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے, سنت و بری طویل زندگی عطا فرمائے. اب اس میں وضو کرنا سخت سردی ہے اسے. اب ڈاکٹر کون سا یہ دیکھنا پڑے گا. اگر کوئی شریعت کا پابند طبیب, طبیب حاذق ماہر طبیب, چالو نہیں ماہر طبیب کے جو شریعت کا پابند ہو ہے نا, وہ اجازت دے تب تو وضو ترک ہو سکتا ہے, ورنہ یہ آج کل کے عام ڈاکٹر تو فاسق ہوتے ہیں, عموماً داڑھی منڈے ہی ہوتے ہیں. یہ ان کی بات پر یہ وضو تو ترک نہیں کیا جا سکتا. گرم پانی کر کے وضو کرنے سے غالباً نقصان نہ کرے, لیکن یہ کہ پھر اس میں اپنے تجربے کی اجازت ہوتی ہے. جیسے خود اس کا اپنا تجربہ ہے کہ اس مرض میں وضو کرنے سے مرض بڑھ جاتا ہے اور دیر میں اچھا ہوتا ہے, تو پھر یہ اس کی اجازت کی صورت ہے یہ کہ اب یہ تیمم کر سکتا ہے. تیمم کہ جبکہ اس کو پتا کہ میں کرتا ہوں تو واقعی مجھے میرا مرض بڑھ جاتا ہے, تو اجازت ہے. اب آپ خود اپنا تجربہ دیکھ لیجئے, اور کوئی ایسا عالم اگر ممکن ہو کہ جو عالم بھی ہو, بعض ہوتے ہیں عالم بھی ہوتے ہیں حکیم بھی ہوتے ہیں, اگر واقعی عالم ہو اور اچھا حکیم ہو ماہر, اس سے مشورہ کر لیجئے. میں نے اصول عرض کر دیا آپ کو, اس پر دیکھ لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد اکرم اتاری ہے, میں ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ذوی النور شریف میں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو.
اس طرح کے بہت سارے اوراد کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں, ربیع النور شریف کے لیے مخصوص بھی نہیں ہے یہ کہ جب بھی پڑھے تو وہ زیارت ہو سکتی ہے. اعلی حضرت نے بھی اس طرح کے لکھے ہیں. وہ اب یہ کہ بتاؤں گا بھی تو آپ کو شاید وہ یاد نہیں رہے گا, کئی سیغے ہیں اس کے درود شریف کے وہ پڑھے, لیکن اعلی حضرت نے ایک بڑے پتے کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ درود شریف ضرور پڑھے, لیکن دل میں اس بات کو دل میں بھی نہ لائے, اس بات کو تصور میں بھی نہ لائے کہ میں یہ پڑھوں گا تو زیارت ہوگی. پڑھے صرف اللہ کی رضا کے لیے, تعظیم مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, پھر آگے ان کا کرم بے حد و بے انتہا ہے. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد وحید قادری اتاری ہے، میں گریس سے بات کر رہا ہوں. پاپا جانی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب کھانا کھاتے ہیں یہ جو ان سے ہوتے ہیں یہ بازو اوپر کیوں ٹانگ لیتے ہیں، جو ان سے یہ کپڑا جو ان سے ہوتا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آستینیں کیوں اونچی کر لیتے کھانے میں، یہ میں تو کر لیتا ہوں، کیونکہ وہ اگر یہ آستینیں میری بڑی ہے نا، کف بٹن بھی نہیں ہے، ہم لوگ یہ بغیر بٹن کی پہنتے ہیں. اب کھانا کھانے میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ حصہ جو ہے نا آستین کا اگلا، یہ شوربے میں بھیگ جاتا ہے، شوربے میں گر جاتا ہے، کھانے سے آلود ہوتا رہتا ہے، تو اس پہ پھر ظاہر ہے کہ یہ دبا پڑے گا، بدبو بنے گی، تو بدبو ہو کپڑوں میں تو مسجد میں بھی نہیں آ سکتے. تو صفائی کی غرض سے وہ آستین جو ہے وہ اوپر چڑھا لی جاتی ہے. تو اب عادت ایسی پڑ گئی کہ آستین اگر یوں لٹک دی تو کھانے میں مزہ ہی نہیں آتا. تو یہ ایک مباح کام ہے، آستین چڑھا لینا، کوئی منع تو ہے نہیں. اور اب اچھی نیت سے کوئی چڑھائے گا کہ میں سنت تنظیف پر عمل کر رہا ہوں، صحیح صفائی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. صفائی رکھنا سنت ہے، آستین چڑھانا سنت ہے یہ نہیں کہہ رہا، صفائی رکھنا سنت ہے، مطلقاً صفائی رکھنا یہ سنت ہے. تو اب یہ کہ صفائی کی نیت سے چڑھا لے کہ میری آلود نہ ہو شوربے میں، تاکہ میں مسجد کے داخلے سے مانے نہ ہو میرے لیے یہ، اور یہ گندی نہ ہو، میرے کپڑے گندے نہ ہو، انشاءاللہ اس نیت سے وہ کرے گا تو ثواب ملے گا اس کو آستینے چڑھانے کا، ورنہ مباح ہے، اگر چڑھائی تو کوئی گناہ نہیں.
پاپا اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے مطلب ہمارا کرتا اتنا لمبا ہی نہ ہو، اتنا ڈھیلا ہی نہ ہو، ہمارے پاس بٹن ہو، اور مطلب ہم بٹن لگا لیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے اوپر آستین کرنے کی، بڑا ہوگا نیچے جائے گا تو پھر اس میں یہ سارے معاملات ہوں گے.
بٹن والی بھی آستین ہو کے آپ بٹن کے جہاں بٹن ملن جو جگہ ہے نا بٹن اور کاج کی، یہ آپ دیکھو گے کہ یہ بازوں کی میلی ہوتی ہے، تو کھانا کھاتے گا تو وہ حصہ بھی ٹکراتا رہتا ہے بازوں کا، تو یہ تو لٹکتے ہو. وہ صفائی کا تقاضا یہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن میں اس کو نہ سنت کہتا ہوں، نہ واجب کہتا ہوں، نہ فرض کہتا ہوں، یہ جائز ہے ایسا کرنا، اور اچھی نیتیں جس جائز کام میں کر لی جائے وہ ثواب ہے، مباح، جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو. آستینے کے نیچی کر کے کھاتا ہے اور آلود نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے نہ چڑھائے، اور آلود ہوتی ہے تو پھر اس کو مشورتاً عرض ہے کہ چڑھا لے. ہاف آستین والے کو یہ زحمت کرنی نہیں پڑتی، ہاف آستین والے کو کون بولے کہ تم نے ہاف آستین کیوں پہنا ہے، فل آستین پہنو. تو خیر یہ اپنا، انہوں نے بےچاروں نے، ان کو یہ وسوسہ آیا ہوگا تو انہوں نے اس کا پوچھ لیا، اچھی بات ہے، پوچھ لینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خزان سنت صفحہ نمبر 176 پر ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے وہ دعا مل کے پڑھ لیتے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
مصطفیٰ جان رحمت پھیلا تو سلام شمع بزم ہدایت پھیلا تو سلام شمع بزم ہدایت پھیلا تو سلام جس طرح اٹھی دم جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نے گاہے لایا تو سلام غوثِ اعظم امام پیلا تو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا تو سلام شمع بزم ہدایت پیلا تو سلام
مسلک کا تو امام ہے مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری دام ہے الیاس قادری مسلک کا تو مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ